جمعیہ کمبائی کے سیروین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان میں ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کی تقریر پر فوج کا شدید رد عمل، لیکن جوابی وضاحت میں ایم کیو ایم نے تصادم سے گریز کیا۔
قائد تحریک الطاف حسین جس طرح ماضی میں بھی اپنے بیان کو واپس لیا، وہ اس بیان کو بھی واپس لیں گے اور اس پر جو ہے وہ کہیں گے کہ میں غیر مشروع طور پر معافی مانگتا ہوں۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نے سب سے بڑے شہر کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی حالیہ تقریر ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیل ہارون رشید سے۔
ٹویٹر پر اپنے بیان میں فوج کے ترجمان نے لکھا ہے کہ جمعرات کو الطاف حسین کی تقریر میں فوج اور اس کی قیادت کے بارے میں رائے غیر ضروری اور قابل نفرت تھی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان میں عوام کو ریاست کے خلاف بھڑکانے کے لیے الطاف حسین نے میڈیا کا استعمال کیا، اس معاملے کو قانونی طور پر دیکھا جائے گا۔ ایم کیو ایم کے قائد نے اپنی تقریر میں فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اپنے اندر موجود مجرموں کو کیوں نہیں پکڑتی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے بہت سے سابق افسران مجرمانہ کاروائیوں میں ملوث پائے گئے۔ الطاف حسین نے مزید کہا کہ حکومت، آئی ایس آئی فوج اور بیوروکریٹس عیاشی کی زندگی مہاجروں کی قربانیوں کی وجہ سے گزار رہے ہیں۔
ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی متنازع تقریر اور فوج کے رد عمل کے بعد پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے ذرائع ابلاغ کے نگراں ادارے پیمرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ نفرت انگیز مواد نشر کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی کرے۔ کراچی میں آج 3 پولیس اہلکار ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈی ایس پی فتح محمد سانگری، اپنے محافظ اور ڈرائیور سمیت مارے گئے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اپنے گھروں کو لوٹنے والے قبائلی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے اعلان کیا کہ شمالی وزیرستان میں ترقیاتی کاموں میں تیزی لائی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا،
وہاں پر اب جس طرح کی جارحیت ہوتی تھی اس کو ختم کر دیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہاں پہ جو دہشت گردی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے الحمدللہ۔ حالات سازگار بنا دیے گئے ہیں، وہاں پہ امن قائم کیا گیا ہے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے سکون اور امن کے ساتھ انشاءاللہ وہاں رہ سکیں گے۔
یورپی یونین نے کہا ہے کہ نیپال میں 1000 سے زائد یورپی شہری لاپتہ ہیں جو گزشتہ ہفتے کے زلزلے سے پہلے وہاں سیاحت کے لیے گئے تھے۔ حکام نے تاحال 12 یورپی سیاحوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ادھر زلزلے کے مرکز کے قریبی علاقوں کے جائزے کے بعد امدادی تنظیموں نے کہا ہے کہ یہ علاقے تقریباً ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ تفصیل حمیرہ کمل سے۔
نیپال میں زلزلہ آئے ایک ہفتہ ہونے کو ہے۔ راستے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ امدادی ٹیموں کی رسائی دور دراز کے علاقوں تک ہو رہی ہے، جہاں کی صورتحال انتہائی سنگین قرار دی جا رہی ہے۔ ریڈ کراس کے مطابق زلزلے کے مرکز کے قریبی قصبے 90% سے زائد تک تباہ ہو چکے ہیں۔ نیپالی حکومت کے مطابق زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ تعداد 10000 تک پہنچ سکتی ہے۔ نیپال نے بین الاقوامی برادری سے امدادی کاروائیاں تیز کرنے کے لیے مزید ہیلی کاپٹرز فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔
شام سے اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے گزشتہ 5 ہفتوں میں کم سے کم 90 افراد کو صفاق انداز سے سزائے موت دی ہے۔ شام کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں میں درجنوں افراد کو گولیاں مار کر سر قلم کر کے یا زندہ جلا کر سزائیں دی گئیں۔ ان لوگوں پر چوری کرنے، توہین رسالت، ہم جنس پرستی یا جاسوسی جیسے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے رات گئے سعودی فوج کی ایک سرحدی چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 سعودی فوجی مارے گئے۔ سعودی فضائیہ کی جوابی کارروائی میں درجنوں حوثیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کینیا میں گریسا قصبے کے رہائشیوں نے سیکیورٹی فورسز پر ماورائے عدالت قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ وہی قصبہ ہے جہاں گزشتہ ماہ ایک یونیورسٹی پر الشباب تنظیم نے حملہ کر کے 150 عیسائی طلبہ کو ہلاک کیا تھا۔ قصبے کے رہائشیوں کے مطابق خفیہ اداروں کی جانب سے گرفتاری کے بعد کئی ملزمان لاپتہ ہیں اور رواں ہفتے ایسے 11 لاپتہ افراد کی لاشیں ایک گڑھے سے ملی ہیں۔ افریقی ملک جمہوریہ کانگو کی حکومت نے عوامی مقامات پر نقاب والا برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کانگو کی 5% سے کم آبادی مسلمان ہے۔ حکومت نے رات کے وقت مساجد میں غیر ملکیوں کے قیام پر بھی پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدامات انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ خطے میں مسلم روایات کے خلاف ایسے اقدامات کرنے والا یہ پہلا ملک ہے۔ حالیہ مہینوں میں ہمسایہ ملک جمہوریہ وسطی افریقہ سے ہزاروں مسلمان جمہوریہ کانگو میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبہ پنجاب سے تقریباً 800 ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جو مبینہ طور پر مختلف کالعدم تنظیموں کے سہولت کار تھے۔ گرفتار کیے جانے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبے میں لگ بھگ 1300 ایسے افراد کی نشاندہی کی ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ مگر آج سیربین کا آغاز کرتے ہیں کراچی سے، جہاں جمعرات کو متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم کے خلاف ایک پولیس افسر کی اخباری کانفرنس نے ایم کیو ایم اور فوج کو بظاہر ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ رات گئے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی فوج پر تنقید کے بعد فوج نے عسکری قیادت کے خلاف الطاف حسین کی تقریر کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کشیدہ صورتحال میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ویسے تو خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے پشاور میں ایک تقریر کے دوران کراچی میں جرائم کے خلاف کارروائی کی تعریف کی۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
کراچی کی ایک بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی مشکلات میں بظاہر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایس ایس پی راؤ انور نے جمعرات کو ایک اخباری کانفرنس میں ایم کیو ایم پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے، جس میں اس کے کارکنوں کے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را سے تربیت حاصل کرنے کا الزام بھی شامل تھا۔ راؤ انور نے وفاقی حکومت سے متحدہ قومی موومنٹ پر پابندی عائد کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ ایس ایس پی کو تو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن رات گئے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے لندن سے خطاب میں کہا کہ ایم کیو ایم کو سن 1992 کے آپریشن میں بھی غدار اور را کا ایجنٹ قرار دیا گیا تھا۔ الطاف حسین،
میں را سے درخواست کرتا ہوں کہ را والوں، یہ الزام لگاتے ہیں ایک دفعہ ایم کیو ایم کا کھل کر ساتھ تو دے دو، پھر بتا دیں گے ہم کہ را کا ایجنٹ کون ہے، ہم ہیں یا وہ۔
ایم کیو ایم کے قائد نے اپنی تقریر میں پاکستانی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اپنے اندر موجود مجرموں کو کیوں نہیں پکڑتی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے بہت سے سابق افسر مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت، آئی ایس آئی، فوج اور بیوروکریٹس عیاشی کی زندگی مہاجروں کی قربانیوں کی وجہ سے گزار رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ پاکستانی فوج نے 1971 کی جنگ میں ہتھیار کیوں ڈالے تھے۔ اس تقریر کے بعد پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے الطاف حسین کی تقریر کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں ترجمان نے لکھا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان میں عوام کو ریاست کے خلاف بھڑکانے کے لیے الطاف حسین نے میڈیا کا استعمال کیا، اس معاملے کو قانونی طور پر دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجرموں کی گرفتاری کے رد عمل میں جن کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، فوج اور اس کی قیادت کے خلاف اس قسم کے بیانات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تاہم بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ تقریر میں معمول کے الزامات تھے اور فوج کی بجائے حکومت کو جواب دینا چاہیے تھا۔ اس تمام معاملے میں حکومت الگ تھلگ رہنے کی بظاہر کوشش فی الحال کر رہی ہے، لیکن شمالی وزیرستان اور پشاور کے دورے کے دوران وزیراعظم نواز شریف نے بظاہر بالواسطہ طور پر فوج کی کراچی میں کارروائیوں کی تعریف کچھ یوں کی۔
کراچی میں آپریشن شروع کیا ہے، اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں کراچی میں اور مزید ہو رہے ہیں. کراچی کے رہنے والے بھی یقیناً پہلے سے زیادہ مطمئن ہیں اور ان کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہاں پہ کرائم کتنا کم ہو چکا ہے, بھتہ خوری تقریباً ختم ہو چکی ہے, ٹارگٹ کلنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے, دوبارہ کراچی کی رونقیں الحمدللہ بحال ہو رہی ہیں.
ایم کیو ایم تازہ دباؤ سے نکلنے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتی ہے؟ یہاں لوگوں کی نظریں اب اس پر مرکوز ہیں. ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جو صورتحال آپ نے ہارون رشید سے سنی اس پر رد عمل کے لیے میں نے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار سے پوچھا کہ وہ اس صورتحال کی وضاحت میں کیا کہنا چاہیں گے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف بھائی نے رات کو کارکنوں سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے عسکری قیادت کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کو پورے تناظر میں اور کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کی گفتگو کا جو پہلو تنقیدی نکلتا ہے کہ شاید یا گویا کہ انہوں نے پاک افواج پہ کوئی تنقید کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اگر پورے کانٹیکسٹ میں دیکھی جائے تو انہوں نے پاک افواج کے سپہ سالار جناب راحیل شریف کی تعریف کی ہے اور ان کے مختلف جو اقدامات رہے ہیں ان کی ماضی میں بھی اور کل بھی تائید و حمایت کی, اور بلکہ یہ کہا ہے جو اصل ان کا جسٹ تھا, خلاصہ تھا بھائی کی گفتگو کا, کہ ہماری دل آزاری ہوتی ہے بار بار, ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے, ہم قیام پاکستان اور جو تحریک پاکستان ہے اس میں ہماری قربانیاں بے مثال ہیں, لازوال ہیں, اور پاکستان بچانے کے لیے سابقہ مشرقی پاکستان میں جو ہم نے قربانیاں دی, پھر اگر ایک چھوٹا افسر اگر ہمیں بھارتی ایجنٹ کہے, را کا ایجنٹ کہے, اور کسی دو ایم کیو ایم کے کارکنوں کو پکڑ کے اگر ان سے کوئی ایسی بات منسوب کر دے جس میں قائد تحریک کو بھی بغیر کسی ثبوت و شواہد کے انوالو کر کے میڈیا ٹرائل کرنے بیٹھ جائے, تو یہ جو ایک 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 ہماری حب الوطنی پر جو بار بار یہ سوال آتا ہے اور یہ بار بار دل آزاری تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ اب انصاف کیا جائے, ہمارے ساتھ کب.
لیکن فاروق ستار صاحب, کیا حب الوطنی پر سوال اٹھائے جانے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر را کھل کر ہمارا ساتھ دے دے, کارکن فوجی تربیت حاصل کر لیں, پھر یہ دیکھ لیں گے کہ دریا میں کس کا خون بہے گا, پھر کیا اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو کارکنوں کی ٹریننگ کی انہوں نے بات کی ہے وہ تو نیبرہڈ واچ اینڈ واٹ جو چوکی داری نظام ہے اور یہ جو تھریٹ رہا ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جو کراچی کی طالبانائزیشن ہوئی, میرے خیال میں اس میں تو یہ بار بار اور کئی بار الطاف اس طرح کے بیان دے چکے ہیں, اور خاص طور ابھی جب سے ہم نے یہ مختلف پاکستان میں صوبوں کے قیام کی بات کی اور اس مطالبے کی ہم نے حمایت اور تائید شروع کی, اس کے بعد سے مختلف قوم پرستوں کی طرف سے اس طرح کے بیان ہے کہ خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی, تو میرے خیال میں جو ٹریننگ والا پورشن ہے اس کو تو اسی زمرے میں لیا جائے, اسی ذمے میں لیا جائے, میرے خیال مناسب یہ ہے. اچھا, جبکہ یہ والی بات جو آپ را والی کہہ رہے ہیں اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی بھی یقیناً اس بات کو ضرور دوبارہ سے اپنے اس اسکرپٹ کو دیکھیں گے جو انہوں نے تقریر کی, جو خطاب کیا, اور اس سے اگر یہ کنوٹیشن آتا ہے جو پرسیو کیا ہے آئی ایس پی آر نے اور یہ بیان دیا اور اس کو یہ لیا گیا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف ہے, یہ ایک طرح کی اشتعال انگیزی ہے, تو دیکھیں ماضی میں بھی الطاف بھائی کے بیانات کو انہوں نے کسی کانٹیکسٹ میں کہا اور اس کو سمجھا گیا کسی کانٹیکسٹ میں, تو الطاف بھائی نے اسے ریئلائز کیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس کو وڈرا بھی کیا ہے اور غیر مشروط معافی بھی مانگی ہے. میرے خیال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا کنوٹیشن اس طرح لیا گیا ہے جو کہ الطاف بھائی کی نظر میں یقیناً وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہمیں ملک دشمن ہی سمجھا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں, آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں, کیا ہم کسی باہر کی ایجنسی سے کوئی اس طرح کی مدد طلب کریں, یہ سوال ہے, اس کو سوال کے طور پر رہنے دیا جائے, تو میرے خیال میں اس کو ہم فوج ورسز ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم ورسز فوج کے تناظر میں نہ دیکھیں, کیونکہ ایم کیو ایم اداروں سے کانفرنٹیشن نہیں چاہتی، مہاجرائی نہیں چاہتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت ہو جو وضاحت ہمارے یہاں سے دی گئی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر افواج پاکستان ان کی سینسیٹیوٹی ایڈریس نہیں ہو رہی ہے تو مجھے یقین ہے کہ قائد تحریک الطاف نے اس طرح ماضی میں بھی اپنے بیان کو واپس لیا، وہ اس بیان کو بھی واپس لیں گے اور اس پر جو ہے وہ کہیں گے کہ میں غیر مشروط طور پر اس پر معافی مانگتا ہوں، وہ بہت بڑے دل کے آدمی ہوں۔
ایم کیو ایم کے پارلیمانی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا موقف آپ نے سنا۔ ایسا شاید کبھی نہیں ہوا کہ فوج نے براہ راست کسی سیاسی رہنما کے بیان پر اس قدر شدید رد عمل ظاہر کیا ہو، اس کی کیا وجہ رہی؟ یہ سوال رکھا میں نے کراچی میں ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس کے سامنے۔
فوج کا جو رد عمل تھا اس کا تعلق صرف ان کی تقریر کے اس پورشن سے تھا جس میں ان کے بقول، آئی ایس پی آر کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل آصف باجوہ، ان کے بقول انہوں نے جو ہے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، تو وہ انہوں نے جو رد عمل دیا وہ انہوں نے اپنے حوالے سے، فوج کے حوالے سے یعنی ادارے کے حوالے سے رد عمل کیا۔ جبکہ آج صبح جو ایم کیو ایم کی اس پہ کلیریفیکیشن آئی ہے، تو ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ الطاف حسین نے عسکری قیادت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے جنرل راحیل شریف کی تعریف کی، لیکن اگین سوال یہاں یہی ہو رہا ہے کہ کیا الطاف حسین صاحب کو، جبکہ رابطہ کمیٹی ان کی جو مین باڈی ہے، سینٹرل باڈی ہے، اگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر کر دیا تھا تو ایک پولیس آفیسر کی پریس کانفرنس پہ کیا ایم کیو ایم کے قائد کو کوئی رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا، اور وہ بھی اتنا شدید رد عمل، اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی جس سے ایم کیو ایم کی کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ پہلے ہی ایم کیو ایم پہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہوئی ہے، حالانکہ جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں چاہے وہ این اے 246 عزیز آباد ہو یا کینٹونمنٹ، اس میں ایم کیو ایم کی کامیابی سے ان کی سیاسی پوزیشن تو بہت بہتر ہوئی، لیکن بعض اوقات الطاف حسین صاحب کی تقریر سے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کو ایم کیو ایم کے لیے سنبھالنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔
مگر کیا سیاسی حلقے اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں یا سیاسی حلقوں کے خلاف ایک مہم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ انہیں ڈسکریڈٹ کیا جائے ایک ایک کر کے؟
دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جو سویلین اتھارٹی ہے وہ اپنی اتھارٹی ایگزرٹ نہیں کر رہی، ایسا نظر آتا ہے جیسے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر سے جو سویلین اتھارٹیز ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کم سے کم پولیس کے کنٹرول میں تو چیزیں نہیں ہیں، پولیس کا، اور کسی حد تک یہ بات اس لحاظ سے درست ہے کہ آپ نے پولیس کو بہتر بنانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، لیکن پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے کہ ہر جگہ جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے تو اس میں جہاں ظاہر ہے دہشت گردی کے خلاف فوج لڑ رہی ہے اور بڑی اس میں فوج کے کئی جوان جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، دوسری طرف جو سویلین اتھارٹیز ہیں جو ان کا کام کرنے کا ہے وہاں ہمیں ناکامی نظر آتی ہے، وہاں ہمیں نظر نہیں آتا۔ پولیس کے جو جوان ہیں وہ مارے ضرور جاتے ہیں، آج بھی جو ہے پولیس کے 3 لوگ جو ہے یہاں کراچی میں مارے گئے ہیں، تو اس لیے نظر یہ آتا ہے کہ اب جو اس وقت نیشنل ایکشن پلان ہے یا اس کے تحت وہ سارا کنٹرول پریکٹیکلی اپیکس کمیٹیز جو بنائی گئی ہیں چاروں صوبوں میں اس کا پریکٹیکل، حالانکہ ان کے جو کپتان ہیں وہ وزرائے اعلیٰ ہیں، لیکن پریکٹیکلی لگتا یہ ہے کہ یا تو اگر کراچی میں لے لیں ڈی جی رینجرز یا کور کمانڈرز اور اسی طرح اور جگہوں بھی، تو پریکٹیکلی اس کو فوج ہی ہینڈل کر رہی ہے۔
کراچی سے صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس۔ پاکستان میں سیاسی قیادت اور فوجی حکام کے درمیان تعلقات کار کی جو نوعیت رہی ہے اس میں ایم کیو ایم اور فوج کے درمیان کشیدگی کی اس نئی لہر کو کیسے دیکھا جائے گا، یہ پوچھا میں نے تجزیہ نگار ڈاکٹر اعجاز حسین سے۔
جی، جس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے کل رات سے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے بہت غصے میں ہے، اور جو ہے انہوں نے بڑا کھل کے جو ہے اس بات پہ جو انہوں نے ایکشن لیا ہے، جو الطاف صاحب نے تقریر کی اس پہ انہوں نے اپنی سوچ کا، اپنے جذبات کا اسی انداز میں میرا خیال اسے پڑھ کے شاید جو ہے وہ اس کا جواب دے دیا ہے، تو میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مخاصمت کی طرف صورتحال چلی جائے گی فوج کے درمیان اور ریاست پاکستان کے درمیان اور ایم کیو ایم کے درمیان۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، اگر فوج کو کوئی اعتراض ہے، ریاست کے کسی ادارے پر سیاسی حلقوں کی جانب سے کوئی تنقید ہوئی ہے، تو بہتر نہ ہوتا کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کی موجودگی میں منتخب ادارے، مثلا وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، ان کی جانب سے کوئی ری ایکشن آتا، فوج کی طرف سے ایک رد عمل، یہ تو ایک غیر معمولی بات نہیں ہے۔
یہ غیر معمولی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے سیاسی نظام میں جو یہ روش چل چکی ہے کافی عرصے سے, اس میں تو یہی ہے کہ ہمارے جو فوج کا ادارہ ہے اس کا ایک ادارہ ہے آئی ایس پی آر, جو جس نے ٹویٹر جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو پچھلے کم از کم 6 مہینے تو یہی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. تو میرا نہیں خیال یہ کوئی غیر معمولی ہے کیونکہ فوج کے اوپر تنقید ہوئی ہے اور فوج کو جو ہے بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا, ان کے آپریشن جو ہے رینجرز کی شکل میں ان کو جو ہے وہ بھی نشانہ بنایا گیا. تو میرا خیال ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید ان کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں. تو یہ ایک خالصتاً جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اس میں تو یہ ایک غیر معمولی بات ہوگی, لیکن پاکستان جو ہے جس کا ایک مخصوص قسم کا سول ملٹری ریلیشنز کا بیک گراؤنڈ ہے اس میں میرا خیال ہے یہ کوئی اچانبے کی بات نہیں ہے.
لیکن سول حکومت کی خاموشی پر شہری حکومت کی منتخب حکومت کی خاموشی پر کیا سمجھا جائے ڈاکٹر صاحب؟
دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں. پاکستان کی جو سول حکومت ہے جس کو نواز شریف جو ہیں چلاتے ہیں وہ خاموش ہیں کیونکہ فوج کے سامنے ایک تو کیونکہ وہ پاکستان کا بہت مضبوط ادارہ ہے اور وہ آپریشنز بھی انہی کی جو ہے قیادت میں ہو رہے ہیں, تو وہ نہیں چاہتے کہ اس درمیان میں وہ جو ہے مداخلت کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خامخواہ جو ہے وہ نہ تو ایم کیو ایم کو ایک لحاظ سے ناراض کرنا چاہتے ہیں بیان بازی کر کے اور نہ ہی فوج کو. تو وہ اسی لیے میرا خیال ہے ایک ان کے لیے ریشنل چوائس ہے کہ وہ خاموشی سے جو ہے صورتحال کو دیکھتے جائیں. لیکن میری ذاتی رائے میں وہ فوج کے ساتھ ہی ہوں گے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پائیں گے کہ وہ اس سے ہٹ کے جو ہے وہ بیان بازی کریں. جہاں تک سول سوسائٹی کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی جو ہے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت گمبھیر ہے, اس کو حل ہونا چاہیے. اور پاکستان کی جو عسکری ادارے ہیں, جو پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ اکراس دا بورڈ جو ہے ایکشن کریں. تو یہی وجہ شاید بنتی ہے کہ اس طرح جو ہمارے جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں وہ کھل کے شاید اس کی مخالفت میں نہ جائیں. کنسنسس شاید یہی بنتا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو اپنی تشدد کی سیاست اور اس طرح کے بیان بازی سے جو ہے اعتراض کرنا چاہیے.
کوئی سمجھانے والا کوئی آگ بجھانے والا ہے بھی دونوں کے درمیان, یا کوئی ہوا دینے والے عناصر زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
ہوا دینے والے شاید زیادہ ہوں, وہ بھی عناصر پائے جاتے ہیں. لیکن میرے خیال ہے پیپلز پارٹی جو ہے سندھ کی حد تک جو ہے وہ بیان بازی اس طرح بڑی نپت علی صورت میں کر رہی ہے جو کہ ایم کیو ایم کے حق میں بھی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ مثبت کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. تاہم ابھی مجھے موجودہ صورتحال میں ایسی شکل بنتی نظر نہیں آ رہی. لگتا یہی ہے کہ یہ معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے اور اگلے دنوں میں یا اگلے چند ہفتوں میں یہ اور بگڑ جائے گا. تو مجھے تو صورتحال بہت جو ہے ابھی گھمیر نظر آ رہی ہے.
کیا فوج ایم کیو ایم کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتی ہے؟ عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟
میرا خیال ہے وہ پہلے سے وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسی طرح صورتحال جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ وہ قانونی چارہ جو کریں گے. اور میری یہ سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے الطاف حسین جو ہے ان کو, نہ کہ ایم کیو ایم کو, ہائی ٹریزن جو ہے اس کے جرم میں شاید نہ اتھر لیں دھر لیے جائیں. تو یہ لگتا ہے اسی طرح ہے کہ قانونی چارہ جو ان کے خلاف ہوگی.
تجزیہ کار ڈاکٹر اعجاز حسین. اور آج کراچی ہی کے علاقے گلشن حدید میں بن قاسم سب ڈویژن کے پولیس افسر ڈی ایس پی اور ان کے دو ساتھی اس وقت ہلاک ہو گئے جب 4 مسلح افراد نے ان کی گاڑیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. کراچی سے حسن کاظمی.
ایس ایس پی ضلع شرقی پیر محمد شاہ, جنہیں گزشتہ رات ہی کو ضلع ملیر کا اضافی چارج بھی دیا گیا تھا, انہوں نے بتایا کہ ڈی ایس پی فتح محمد سانگری صبح 9 بجے اپنے گھر سے سرکاری گاڑی میں ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ معمول کی گشت پر نکلے تھے.
تقریباً 9:30 بجے جب ان کی گاڑی اس جگہ پر پہنچی گلشن حدید مین بازار میں, تو انہوں نے ان کو گاڑی کو روکا اور گاڑی آلریڈی سلو تھی, اسپیڈ بریکر تھا وہاں پر, اور انہوں نے آتے ہی انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی. اور ہمیں کوئی 27 وہاں سے MTs ملی ہیں 9mm ویپن کی.
عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں انہوں نے کہا,
اور دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ 4 لوگ تھے اور چاروں کے پاس چھوٹے ویپن یعنی پسٹلز تھے, اور انہوں نے کافی دیر تک 2 سے 2.5 تک فائرنگ کی, اور پھر وہاں سے وہ پیدل ہی ایک گلی میں گئے اور آگے شاید ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں یا موٹر بائکس تھیں, تو اس پر بیٹھ کر وہ فرار ہو گئے.
ان کے مطابق اس حملے میں گن مین محمد فاروق کو 16 گولیاں اور ڈرائیور نذیر احمد کو 9 گولیاں لگیں, جبکہ ڈی ایس پی فتح محمد سانگری کو 7 گولیاں ماری گئیں. کراچی میں اگرچہ اس سے پہلے بھی پولیس پر حملے ہوتے رہے ہیں, تاہم یہ حملہ مختلف تھا. یاد رہے کہ کراچی میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ کا یہ تیسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے T2F کی مالک سبین محمود اور کراچی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر وحید الرحمان, جو یاسر رضوی کے نام سے جانے جاتے تھے, ہدف بنا کر قتل کیے گئے. اگرچہ ان وارداتوں کا ایک دوسرے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس طرح کے واقعات حکام کی جانب سے کراچی آپریشن میں کامیابی کے دعووں پر سوال ضرور اٹھاتے ہیں. حسن کاظمی, بی بی سی, کراچی.
اور کراچی ہی میں ٹھیک ایک ہفتے قبل آج ہی کے دن انسانی حقوق کے علم بردار اور سماجی کارکن سبین محمود کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ وہ بلوچستان کے ایک سیمینار کو منعقد کروانے کے بعد گھر جا رہی تھیں۔ اس معاملے میں ایک تفصیلی گفتگو ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں سنوائیں گے۔ فی الحال ایک نظر ڈالتے ہیں bbcurdu.com پر، جہاں عالمی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ نیپال کا وہ علاقہ جہاں گزشتہ ہفتے زلزلے کا مرکز تھا مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ نیپال نے عالمی برادری سے مزید مدد کی درخواست کی ہے، اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ایندھن میسر نہ ہونے کی وجہ سے یمن میں جاری جنگ کے دوران امدادی سرگرمیاں محض چند دن جاری رہ سکیں گی۔ تفصیلات bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
اب کھیل کی خبریں سنتے ہیں سبا ناز سے۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھلنا میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 273 رنز بنا لیے ہیں، اور بنگلہ دیش کو پاکستان کی پہلی اننگز کا خسارہ پورا کرنے کے لیے مزید 23 رنز درکار ہیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تمیم اقبال نے 138 اور امر الکیس نے 132 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اس بات کی تحقیق کر رہی ہے کہ آیا کسی کمپنی نے اپنے آپ کو ICC کی باغی آرگنائزیشن کے طور پر رجسٹر کرانے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق انڈین میڈیا فرم دا ایسل گروپ نے کرکٹ پلیئنگ نیشنز کے نام سے ایک رائل گروپ رجسٹر کرایا ہے۔ ایسل گروپ کا کہنا ہے کہ وہ عالمی سطح پر کرکٹ کے تناظر میں اسپورٹس بزنس میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ICC کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن سے کرکٹ کے کھیل کو خدشات لاحق ہیں۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان برج ٹاؤن باربڈوس میں جاری تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کا آج پہلا دن ہے۔ سیریز کی شکست سے بچنے کے لیے ویسٹ انڈیز کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری ہے۔ انگلینڈ کے سابق بلے باز جیفری بائیکاٹ کہتے ہیں کہ برطانوی بلے باز جوناتھن ٹراٹ کے پاس خود کو منوانے کا یہ آخری موقع ہوگا۔ جمہوریہ چیک میں جاری پراگ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں ٹاپ سیڈ کیرولینا پلیسکووا نے بیلجیم کی یانینا وکمایا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ گولف کے عالمی نمبر ایک کھلاڑی روری میکلروئے ورلڈ گولف چیمپئن شپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں آج بلی ہارشل کے مد مقابل ہوں گے۔ لیورپول کے باکسر لیام بون کا کہنا ہے کہ باکسنگ کے عالمی چیمپئن مانی پیکیو امریکن باکسر فریڈ مے ویدر کے ساتھ اس ہفتے لاس ویگس میں ہونے والے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ فٹ بال کلب چیلسی کے مینیجر جوزے مورینیو کے مطابق پریمیئر لیگ میں اتوار کو چیلسی اور کرسٹل پیلس کے درمیان میچ میں اسٹرائیکر ڈیاگو کوسٹا شامل نہیں ہوں گے۔
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی۔ سیربین آپ bbcurdu سروس سے سن رہے ہیں۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنانے والا ادارہ اب گھروں کو روشن رکھنے کے لیے ایسی بیٹریز تیار کرے گا جس کے بعد بجلی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تفصیلات جاننے کے لیے bbcurdu.com پر آئیے، مگر سیربین میں اس وقت ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر، ظہیر الدین بابر کے ساتھ۔
پاکستانی فوج کے ترجمان نے سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی حالیہ تقریر کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے۔ الطاف حسین نے سوال اٹھایا تھا کہ فوج اپنے اندر موجود مجرموں کو کیوں نہیں پکڑتی۔ ادھر پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا کو ان ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے جنہوں نے متنازع تقریر نشر کی۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ ان کے قائد اپنی تقریر کے متنازع حصوں کو واپس لے سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے مطابق نیپال میں 1000 کے لگ بھگ یورپی شہری لاپتہ ہیں جو گزشتہ ہفتے کے زلزلے سے پہلے وہاں سیاحت کے لیے گئے تھے. نیپال میں امدادی رضاکاروں کے مطابق زلزلے کے مرکز کے قریبی علاقے تقریباً ملیامیٹ ہو گئے ہیں اور دور دراز کے ان علاقوں کے متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹروں کی قلت کے باعث تاخیر ہو رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنا. سیربین میں اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کا, جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تقریباً 800 ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جو مبینہ طور پر مختلف کالعدم تنظیموں کے سہولت کار تھے. گرفتار کیے جانے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبے میں لگ بھگ 1300 ایسے افراد کی نشاندہی کی ہے, اور تفصیل بتانے کے لیے میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نصرت جہاں.
قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پنجاب سے 800 سے زائد ان افراد کو گرفتار کیا ہے جو صوبے میں مختلف کالعدم تنظیموں کے سہولت کار تھے. گرفتار کیے جانے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبے میں ایسے 1300 افراد کی نشاندہی کی ہے جو مختلف کالعدم تنظیموں کے سہولت کار ہیں, اور ان کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں سے زیادہ کا تعلق جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے. ان اداروں کی طرف سے جو رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوائی گئی ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والے افراد میں سے اکثریت کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان, لشکر جھنگوی کے علاوہ سپاہ محمد سے ہے. رپورٹ کے مطابق ان اداروں نے صوبے سے کالعدم جماعتوں کی تیسری یا چوتھی سطح کی لیڈرشپ سے تعلق رکھنے والے 40 افراد کو بھی گرفتار کیا ہے.
بہت بہت شکریہ نصرت جہاں. پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی مقامی اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات میں ضلع دیامر کے دو علاقوں میں ایک مقامی جرگے نے خواتین کے ووٹ ڈالنے پر پابندی عائد کر دی ہے. جرگے نے یہ فیصلہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی مرضی اور رضامندی سے کیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ مہپارا صفدر سے سنیے.
وادی دارائل میں ہونے والے ایک مقامی جرگے نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے لیے 8 جون کو ہونے والے انتخابات میں خواتین کے ووٹ ڈالنے پر پابندی لگا دی ہے. علاقے کے ایک مقامی شخص قاسم نے بی بی سی کو بتایا کہ جمعرات کو منعقد ہونے والے اس جرگے میں علاقے کے علماء, 5 مقامی مشران اور انتخابی امیدواروں نے شرکت کی, جس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حیدر خان, پیپلز پارٹی کے دافر خان, جے یو آئی فے کے رحمت خالق, پی ٹی آئی کے ڈاکٹر زمان اور آزاد امیدوار شمس الرحمان شامل تھے. جرگے میں شریک افراد نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خواتین کو گھروں سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکالنا علاقے کے رسم و رواج اور ثقافت کے خلاف ہے, لہذا جرگے کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے والے ہر امیدوار سے 5 افراد کی ضمانت لی گئی ہے تاکہ الیکشن کے دن وہ اس پابندی کی خلاف ورزی نہ کر سکیں اور خواتین کو پولنگ اسٹیشن لانے سے گریز کریں. اس حلقہ انتخاب سے پی ٹی آئی کے امیدوار ڈاکٹر زمان نے اس پابندی کے حوالے سے بی بی سی کو بتایا کہ جرگے نے جو فیصلہ کیا ہے اسے ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر خواتین کے لیے پولنگ اسٹیشنز میں خواتین اسٹاف نہیں ہوتا اور مرد بیٹھے ہوتے ہیں جو علاقے کی روایات کے خلاف ہے. ان کے مطابق پچھلے انتخابات میں اسی وجہ سے یہاں خونریز لڑائی ہوئی تھی جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اعداد و شمار کے مطابق داریل کے علاقے میں رجسٹرڈ خواتین ووٹرز کی تعداد 12,550 ہے جو اس الیکشن میں اپنے حق رائے دہی سے محروم رہ جائیں گی. دوسری طرف گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں ایک ضابطۂ اخلاق جاری کیا ہے جس میں سیاسی جماعتیں خواتین کے انتخابی عمل میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی انتخابی بے ضابطگی تصور ہوگی جس کی بنیاد پر ان کے خلاف قانونی اور قواعد کے مطابق کارروائی ہوگی جس میں امیدوار کا نااہل ہونا بھی شامل ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے مہاپارا صفدر سے سنی. پاکستان میں شیعہ مدارس کی نمائندہ تنظیم نے جڑواں شہروں یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی میں تمام مسالک کی ایک ہی وقت پر اذان اور نماز کے حکم نامے کی مخالفت کی ہے. حکم نامے کا اطلاق آج ہی سے ہوا ہے. وزارت مذہبی امور نے مارچ میں اعلان کیا تھا کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات روکنے کے لیے تمام مساجد میں اذانیں ایک ہی وقت پر دی جائیں گی. تفصیل سنیے امبر شمسی سے.
اسلام آباد اور راولپنڈی میں تمام مسالے کی ایک ہی وقت اذان اور نماز کے نظام کا باقاعدہ آغاز آج امام کعبہ شیخ خالد الخامدی نے فیصل مسجد میں کیا, جہاں انہوں نے نماز جمعہ بھی پڑھائی. اس موقع پر بڑی تعداد میں عوام کے علاوہ صدر مملکت ممنون حسین, وفاقی وزراء اور رکن پارلیمان نے بھی نماز ادا کی. یاد رہے کہ وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے مارچ میں تمام مسالے کے علماء سے مشاورت کے بعد نظام صلات پر عمل کا اعلان کیا تھا۔ اس قدم کا مقصد فرقہ وارانہ فساد پر قابو پانا تھا، اور سردار یوسف کا کہنا تھا کہ نظام صلات کو ملک کے باقی حصوں میں بھی متعارف کیا جائے گا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ نماز کی اوقات کے لیے 10 رکنی کمیٹی سے مشاورت کی جائے گی، جبکہ ٹریڈرز بھی نظام صلات پر عمل کی نگرانی کریں گے۔ تاہم وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں نظام کے اطلاق کے پہلے روز ہی اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت اصل مسائل سے توجہ ہٹا رہی ہے۔ بیان کے مطابق وفاق المدارس کے سیکرٹری علامہ محمد الفضل حیدری نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ امن و امان کے لیے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کرے، نظام صلات سے فائدہ نہیں ہوگا۔ علامہ محمد الفضل حیدری نے بیان میں مزید کہا کہ ماں سوائے نماز مغرب اہل تشیع کو اس نظام سے مسئلہ نہیں ہوگا، البتہ سرکاری سرپرستی میں ایسے نظام سے امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آپ جانتے ہیں کہ آج 1 مئی ہے، محنت کشوں کا عالمی دن ہے، یعنی یوم مزدور۔ اس موقع پر آج آپ کو لے چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ، جہاں کسان اور زمیندار کے درمیان توازن رکھنے کے لیے قانون تو ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ صرف عمرکوٹ ضلع سے گزشتہ 2.5 برس میں 11,000 سے زیادہ ایسے کسانوں کو جبری مشقت سے رہائی مل سکی ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے وضاحت طلب کی ہے کہ کیا اب بھی مالدار زمینداروں سے کسانوں سے جبری مشقت لے جانے کا معاملہ جاری ہے۔ صوبائی حکومت نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ عمرکوٹ سے ریاض سہیل۔
عمرکوٹ شہر سے باہر ایک پیٹرول پمپ پر چند ریڑیاں موجود ہیں جن پر بھنے ہوئے چنے، مونگ پھلی اور سیب رکھے ہوئے ہیں۔ تھر جانے والی گاڑیاں جب تیل بھروانے کے لیے یہاں رکتی ہیں تو مسافر ان ریڑی والوں سے اشیاء خریدتے ہیں۔
کھاجا، بگڑا، گانٹیا۔
ان ریڑی والوں میں ایک ریڑی جے کمار کولی کی بھی ہے جو آج آزاد ہیں اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق زندگی گزارتے اور کاروبار کرتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہ تھا۔ والد کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری اور قرضہ بھی ان کے کاندھوں پر آ گیا۔
جب میرا ابو زندہ تھا اسی ٹائم میں قرضہ تھا 7-8 ہزار۔ 2-3 سال میں زمیندار نے بولا ابھی تمہارے اوپر 60,000 ہے۔ ابھی میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، ہائی اسکول عمرکوٹ میں، تھوڑا حیران ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اتنا بڑا قرضہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے اترے گا۔ پھر اس وجہ سے میں یہاں سے گھومتا گھومتا حیدرآباد چلا گیا۔ اپنا پیچھے والا جو فیملی تھا وہ سارا لے گیا ادھر حیدرآباد میں۔ تو میں ادھر پڑھتا تھا، 9th میں پڑھتا تھا، میٹرک بھی میں نے کیا تھا۔ نوکری تو ہم لوگوں کو ادھر نہیں مل رہی ہے، تو اس ان این جی اوز کی سپورٹ ہے اور کسی کی ادھر کی سپورٹ نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے ایم پی اے ایم این اے وہ ہماری سپورٹ نہیں ہے۔
سندھ میں کسانوں کی اکثریت ان پڑھ ہے۔ 10 جماعت پاس جے کمار کہتے ہیں کہ زمیندار اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
ہاری کے زمیندار کے 3 بندے ہوتے ہیں، ایک زمیندار خود ہوتا ہے، ایک اس کا بیٹا ہوتا ہے، ایک اس کا منشی ہوتا ہے جس کو مینیجر بھی کہتے ہیں۔ وہ زمیندار 500 روپے ہاری کو دے گا، تو وہ خود اپنی جو بک ہوتا ہے نا جیب میں رکھنے والا بک، اس میں وہ 500 روپے لکھ لیتا ہے، اور اس کے جو بیٹا ہے اس بیٹے کو بول دیتا ہے میں نے اس ہاری کو جے کمار کو 500 روپے دیے ہیں، تو تم اپنے بک میں لکھ لو۔ تو وہ اپنے بک میں 500 روپے وہ لکھ لیے، اور منشی کو علیحدہ بولے گا کہ میں نے اس ہاری کو 500 روپے دیا ہے، جے کمار کو وہ تم لکھ لو۔ تو وہ 500 سے 1500 روپے ہو گئے نا۔
جے کمار کی ریڑی سے چند کلومیٹر دور جبری مشقت سے رہائی پانے والے کسانوں کا کیمپ ہے، جہاں پانی، بجلی اور اسکول سمیت کچھ نہیں۔ رہائی کے وقت یہ کسان خاندان صرف اپنے ساتھ چارپائیاں، کچھ برتن اور بستر لے کر آئے تھے۔ اس کیمپ میں موجود ایک جھونپڑی میں منگل بھیل دوپہر کو روٹی بنانے میں مصروف تھے، جبکہ سامنے موجود 8 سے 9 سال کا بیٹا کیری کی چٹنی بنانے میں مصروف تھا۔ 70 سالہ منگل بھیل کو حل ورثے میں ملا تھا، لیکن اس نے اس وقت بغاوت کی جب گندم کی بانٹ میں اس کو حصہ نہیں دیا گیا۔
ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خرچے کا نصف دیتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ زرعی ادویات، کھاد اور بیج کا بھی خرچہ ادا نہیں کرتے۔ فصل پر جو بھی لاگت آتی ہے وہ سب کسان کے ذمہ ہے۔ اس قدر کے قاضی، کمدار، منشی، ان کی تنخواہیں بھی کسان کے حصے سے ہی کٹتی ہیں۔ اور تو اور زمیندار کے مال مویشی کو چرانے والے چرواہوں کو بھی کسان ہی نے تنخواہ دینی ہوتی ہے۔
زمیندار جو مال چارے دون دھراڑ بیارے ہوئے وہ پیسہ ہارن کا کٹ۔
11,000 سے زائد کسانوں کو گزشتہ 27 ماہ میں عمرکوٹ کی مقامی عدالت کے حکم پر رہائی مل چکی ہے، جن کو رہائش فراہم کرنے کے لیے عدالت کے حکم پر زمین کیمپ کے لیے الاٹ کی گئی تھی۔ جبری مشقت کے خوف نے اب کئی خاندانوں سے کھیتی باڑی کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ شریمتی ستبائی نے دو ماہ قبل رہائی حاصل کی ہے.
ادھا زمیندار وٹایا اساں اٹو پانی دے نا اساں 10,000 روپے کھنے انا اساں تے ایکو کو جڑ ہاڑی تے لکھ لکھ روپے.
زمیندار آٹا پانی تک نہیں دیتا تھا. ہم نے 10,000 قرضہ لیا تھا لیکن اس نے ہر فرد پر 1,00,000 روپے نکال لیے. بچوں کو پڑھنے اور ہمیں کہیں جانے کی اجازت نہ تھی. اس صورتحال کے بعد وہاں سے نکلے. اب ڈر لگتا ہے کہ کسی دوسرے زمیندار کے پاس جائیں گے تو دوبارہ پھنس جائیں گے.
مال نہ مگی جو کو اسی وکنے کھاؤ.
سندھ میں لاکھوں افراد کھیتی باڑی سے منسلک ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے زمیندار سے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے. کسان اور زمیندار کے درمیان حساب کتاب رکھنے کے لیے سندھ ٹیننسی ایکٹ کے تحت تحصیلدار کو سالسی کا کردار دیا گیا لیکن اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکا جس وجہ سے کسان کورٹس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. زمیندار انور راجڑ خود بھی کسان کے بیٹے ہیں. وہ 70% اور 30% حصے داری کو پارٹنرشپ سمجھتے ہیں.
تو ٹیننسی ایکٹ آ جائے ہمارے اور ہاری کے بیچ میں یہ جو کشیدگی چل رہی ہے یہ ٹیننسی ایکٹ وجہ سے دونوں چیزیں اگر زمیندار قصوروار ہے تو زمیندار قصوروار ٹھہرے, اگر ہاری قصوروار ہے تو ہاری کو ٹھہرائے. تیسری پارٹی کوئی بھی نہیں ہے جو اس میں کردار ادا کرے. قانونی طور پہ ہاری اور ہم دونوں بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ان کو رکھتے ہیں اعتماد پہ. کوئی لکھا پڑھی ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو ایڈوانس دیتے ہیں, کوئی لکھا پڑھی وغیرہ ہو یا چیک کی صورت میں, کیونکہ ان کے اکاؤنٹس وغیرہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں, ڈائریکٹ کیش پیسے دیتے ہیں. تو ہمارا اور ان کا ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہوتا ہے. پھر جب وہ اعتبار ٹوٹتا ہے ایک دوسرے کے اوپر پھر وہ جا کے کہتے ہیں کہ ایسا ظلم ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا.
سندھ میں ٹیننسی ایک 50 کی دہائی میں متعارف کرایا گیا تھا. 2002 میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس قانون میں ترامیم کر کسان دوست بنایا جائے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. حال ہی میں سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے وضاحت طلب کی ہے کہ کیا سندھ میں اب بھی کسان سے جبری مشقت لی جاتی ہے, لیکن صوبائی حکومت نے تاحال اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ریاض سہیل, بی بی سی, عمرکوٹ.
یوم مئی کے موقع پر پاکستانی مزدوروں کی حالت زار, تفصیلات آپ نے ریاض سہیل سے سنی. اسی تناظر میں میں نے پاکستان میں جبری مشقت کے خلاف برسر پیکار ادارے بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کے رہنما احسان اللہ خان سے رابطہ کیا جو خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر کے اب کچھ عرصے سے سویڈن میں مقیم ہیں. احسان اللہ خان سے میں نے ملک میں جبری مشقت کا شکار محنت کشوں کے حالات پوچھے.
اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ ان کا مزدوروں کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور زیادہ تر جاگیردار ہیں یا آرمی ایکس آرمی آفیسرز ہیں یا بیوروکریسی ہے جو کہ رولنگ ایلیٹس ہیں. وہ یہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے رہے.
تو احسان اللہ خان صاحب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں آج بھی اس 21ویں صدی کے جدید دور میں بھی بانڈڈ لیبر یا باندھی مزدور موجود ہیں؟
جی, پاکستان کے بانڈڈ لیبر کے خلاف 20 سال ہو گئے قانون بنایا تھا میری بی ایل ایل ایف کی جدوجہد کے بعد, لیکن آج تک کسی ایک بھی جو غلامی لیتا ہے یا جاگیردار ہے اس کو سزا نہیں ہوئی نہ ہی اس قانون پر عمل درآمد. آج بانڈڈ لیبر ایگریکلچر میں موجود ہے جو چاول اور کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر یہ بانڈڈ لیبر فٹ بال میں قالینوں میں موجود ہے جو کہ پیشگی سسٹم پہ چلتا ہے, اور بانڈڈ لیبر جو ہے وہ مچھلی کی صنعت میں موجود ہے. اس میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ کمی کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ دیکھیے کہ بانڈڈ لیبر جو ہے وہ ایلیٹس کے گھروں میں بچے کام کرتے ہیں. کئی واقعات آپ نے اس سال بھی سنے ہوں گے کہ جلا دیے گئے, مار دیے گئے, جو جس میں وکلا بھی شامل ہیں جن کے گھروں میں فوجی ایکس جو ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں بھی وہ کام کرتے ہیں, سیاستدانوں کے گھروں میں بھی کام کرتے ہیں. تو ایلیٹس اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں کر, لیکن اس دفعہ جو اچھا کام ہوا ہے اس دوران ہماری جدوجہد سے وہ یہ ہوا ہے کہ میڈیا نے زبان کھول دی ہے. میڈیا گاہے بگاہے اس کو ایکسپوز کرتا رہتا ہے.
احسان اللہ خان صاحب, میڈیا تو اپنا کردار آپ کہہ رہے ہیں ادا کر رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس جبری مشقت یا بانڈڈ لیبر کے خلاف خود مزدور رہنما, مزدور تنظیمیں, محنت کشوں کی انجمنیں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟
اس وقت تو اگر میں کہوں تو کردار کوئی اتنا مثبت نہیں ہے، لیکن جو لوگ مثبت ادا کرتے ہیں، دیکھیے میں 20 سال سے فورس ایگزائل میں ہوں، میرا جرم کوئی نہیں تھا، میں لکھتا تھا ان کے خلاف اور جدوجہد کی تھی اور قانون بنوایا تھا، مجھے 48 سال ہو گئے اس کام میں کرتے ہوئے، اب میں تو نہیں ہوں، میرے بعد ابھی تک کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو بچوں کی مشقت اور بانڈڈ لیبر کے خلاف کھڑے ہو کے مقابلہ کرے، لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، کمپرومائز سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔
جبری مشقت کے خلاف برسر پیکار ادارے بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کے رہنما احسان اللہ خان۔ پاکستان کے شہر کراچی میں گزشتہ ہفتے قتل کی جانے والی انسانی حقوق کی سرگرم کارکن سبیل محمود کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر ہے مائک گفتگو، آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے، سروین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے، تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
سربین میں جمعے کو ہم آپ کو کھیل کی خبروں سے متعلق ہفتے وار سلسلہ سنواتے ہیں کھیل کے میدان سے، لیکن آج ہم آپ کو اس کی جگہ ایک گفتگو سنوا رہے ہیں۔ ٹھیک ایک ہفتے پہلے آج ہی کے دن انسانی حقوق کے علمبردار اور سماجی کارکن سمیر محمود کو نامعلوم افراد نے کراچی میں گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ وہ بلوچستان کے باورے میں ایک سیمینار کروانے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہی تھیں۔ ہمارے ساتھی وسط اللہ خان نے سبین محمود کے قتل کے ممکنہ اثرات پر سبین ہی کے دو ساتھیوں عافیہ سلام اور زہیر عالم قدوائی سے بات کی اور پوچھا کہ اس واقعے کے بعد متبادل سوچ رکھنے والے خود کو کتنا نڈر یا خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں۔
آداب، میں ہوں وسط اللہ خان اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں جناب زہیر عالم قدوائی صاحب، فوٹوگرافر بھی ہیں، ایجوکیشن ٹیکنالوجسٹ بھی ہیں، سیاح بھی ہیں، بلاگر بھی ہیں بڑے مشہور، ان کے برابر میں ہیں عافیہ سلام صاحبہ، میں انہیں سپورٹس کمنٹیٹر کے طور پہ جانتا تھا، پھر صحافی کے طور پہ جاننا شروع کیا اور اب سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ جانتا ہوں۔ ظہیر صاحب، ٹی ٹو ایف یہ جو ایک کھلے مکالمے کے لیے جگہ کا آئیڈیا تھا، کس حد تک درست ہے کہ یہ آپ کا اور سبین کا مشترکہ برین چائلڈ؟
سبین تو بہت بچی تھی، آتی تھی، ان سے ایک دن آگے کہا کہ میں نے اپنی آدھی زندگی آپ کے ساتھ کام کرتے گزار دی، تو اب میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں مکان ڈھونڈ رہی ہوں یا کوئی جگہ ڈھونڈ رہی ہوں بڑی سی، جہاں پہ میں لوگوں سے کہوں کہ وہاں آئیں اور آپس میں باتیں کریں، کیونکہ کراچی میں کوئی بات نہیں کرتا، جب بات نہیں کرتا تو دوستی بھی نہیں ہوتی، کوئی بندوق لے کے مار جاتا ہے، پوچھ کر جاتا ہے، تو میں چاہتی ہوں ایک جگہ ہو۔ میں والدا کو بتایا، ہم لوگوں کو بتایا کہ پیسے بھی نہیں ہیں اور لیکن کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی آنا چاہیے، وہ بھی آنا چاہیے، تو ان کے پاس میرے خیال میں ان کے ماموں انگلینڈ میں تھے، انہوں نے سبین کی نانی جو بہت بیمار رہتی تھی، انہوں نے اس کے لیے ان کو 10 لاکھ روپے ان کو بھیجے تھے کہ تم بزرگ پڑھ دیں گے، تو یہ نانی کے پاس گئی اور نانی سے کہا کہ انہوں نے پیسے بھیجے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ تو بھی ہٹا کٹا لگ رہی ہیں، تو میں یہ استعمال کر لیتی ہوں، اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پیسے لے آؤں گی، انہوں نے کہا لے لو۔ تو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ۔
اس ملک میں طرح طرح کے قاتل گھوم رہے ہیں، کس پہ انگلی رکھی جا سکتی ہے؟
آپ نے خود ہی اپنے جو سوال کیا اسی میں آپ کا جواب ہے کہ مختلف بھیس میں گھوم رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھ کے ایک مکالمہ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے پیچھے، وہ آپ کی بات سے اگر متفق ہیں تو کیا ظاہری طور پر متفق ہیں اور بعد میں وہ کسی اور طریقے سے اس کا ریاکشن شو کریں گے، یا اگر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ مخالفت کس حد تک جائے گی کہ آپ کی جان بھی جائے گی اس مخالفت کی وجہ سے؟ پہلے بہت کم اس طرح کے معاشرے میں عنصر تھے جن سے آپ کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ اتنی اس حد تک جا سکیں گے کہ جان لے لیں۔
تو ظہیر صاحب، پھر کیا یہ خوش فہمی رکھنی چاہیے کسی کو کہ کبھی اصل قاتل پکڑے جائیں گے یا پتہ چل سکے گا؟
جو پکڑ کے آئے گا وہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ اصلی قاتل تھا, اور پھر وہ کورٹ جائے گا پھر وہ کہیں گے کہ ایویڈنس پوری نہیں تھی, چھوڑ دیں گے, قتل کر دیں گے اسے. اب بالکل اتنا انشیور ہو گئے ہم واقعی اس ملک میں.
ایک ایلیمنٹ یہ بھی ڈبیٹ میں آ رہا ہے کہ جو متبادل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, کاؤنٹر نیریٹو رکھنے والے لوگ, وہ کچھ ہل گئے ہیں, کچھ خوف زدہ سے ہوئے ہیں.
دیکھیں ایسا ہے یا ڈر گئے ہیں, خاص طور پہ کسی ایسے شخص کو مارنا جیسے سبین تھی, کاؤنٹر نیریٹو ہو چاہے اس کی سوچ متبادل ہو لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا تھا. اس کے بعد
متبادل سوچ بھی تو نقصان دہ ہو سکتا.
متبادل سوچ میرے خیال میں نقصان دہ ان لوگوں کے لیے یقیناً جو ڈومیننٹ ایک نیریٹو ہے, شاید ان لوگوں کو خطرہ اس سے محسوس ہوتا ہو, لیکن وہ اتنے مختلف ڈائریکشنز میں کام کر رہی تھی اور اتنے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے ایک دم سے کوئی آپ یہ کہیں کہ جی وہ سوسائٹی میں کلیپس آ جانا تھا.
ظاہر ہے سوسائٹی ہلی ہے. اس کا جو میڈیا پہ امپیکٹ کہ سبین قتل کی مذمت تو ہو رہی ہے, انگلش میڈیا میں کھل کے ہو رہی ہے, اردو میڈیا میں کسی اور طرح سے, لیکن اب اس مذمت کو بلوچستان کے ایشو سے الگ کر کے کالم لکھے جا رہے ہیں, ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں, کم از کم اتنی احتیاط تو اس واقعے نے انجیکٹ کر ہی دی ہے. آپ کو فیل ہو رہا ہے ایسا؟
ہاں فیل ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک گروپ ہے جو بلوچستان پرو بلوچستان گروپ جو بھی ہوں, ظاہر ہر جگہ سڑک پہ مارچ ہو رہا ہے سبین کے لیے. وہ میں دیکھ رہا تھا اس میں ان کا ایک کوئی پوسٹر کسی صاحب لے کے جا رہے تھے, اس پہ جو لکھا جو تصویر چھاپی ہے اس پوسٹر کے اوپر پھر ٹائپ کر کے کہ بلوچستان از وتھ یو. بٹ یہ تو 10-15 منٹ کا کام ہے کہ اس کے بعد ایک انڈسٹری بن جاتی. سبین گوئنگ ٹو بی این انڈسٹری ہے, بلوچستان والے بھی ہوں گے, ویمن امپاورمنٹ والے بھی ہوں گے, گرامر اسکول والے بھی ہوں گے, سب کا اپنا اپنا ایک ویو ہوگا اور سب اس کو اپنا سب سے بڑا امپورٹنٹ آدمی سمجھیں گے.
اسی لیے اب جو بینرز اٹھائے جا رہے ہیں احتجاجی ریلیوں میں, اب انسائلنسنگ پاکستان کے بینر اٹھائے جا رہے ہیں.
دیکھیں یہ ایک بہت دانستہ طور پہ اس طرح سے کیا گیا ہے, کیونکہ آپ اس کو خالی بلوچستان میں باکس نہیں کر سکتے. سبین کی پرسنالٹی یا سبین کی کنٹریبیوشن اس سے کہیں زیادہ وسیع تھی. ٹھیک ہے وہ اس سیمینار کے بعد ان پہ حملہ ہوا, بظاہر تو یہی لگتا ہے نا اسی سے اس کا تعلق ہے, لیکن اس میں اگر ہم سبین کا باقی کام بھول جائیں اور اس پہ سائلنس ہو جائیں اور صرف ایک ہی موضوع کے اوپر رہیں تو یہ میرے خیال میں سبین کے ساتھ زیادتی ہے. تو اس لیے ان سائلنسنگ پاکستان سو دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس, کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے سوچ تبدیل کرنے کی کوشش کی, اس نے لوگوں کے آپس میں رابطے کروائے, اس نے مکالمے کے ایک فضا پیدا کی جو کہ نہیں تھی. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے, اور وہ اس نے واقعی لوگوں کو ان سائلنس کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا تھا.
سبین کو چھوڑ دیں, اوور آل جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, تو سیاسی جماعتیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس بات آگے پہنچانے کے ذرائع ہیں, وہ لا تعلق رہتی ہیں اور صرف رسمی بیانات دے کے خانہ پوری کرتی ہیں. یہ جو احتیاط پسندی ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟
پولیٹیکلی تو ایم کیو ایم میں نہیں تھی سبین یہاں یا کوئی بھی, بٹ انہوں نے کیا. Other than that, I haven't seen any major political party. And I saw Bushra Gohar said.
رسمی موجودگی اور رسمی بیانات سے آگے کچھ دیکھا آپ نے اس طرح کے مسائل میں؟
نہیں, وہ اس لیے کہ ایک آپ نے جو لفظ یوز کیا تھا نا سول سوسائٹی, وہ بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک پارٹی ہے. ہر شخص اس چیز کی اونرشپ نہیں لیتا کہ میں بھی سول سوسائٹی کا ممبر ہوں, اور پھر اپنے مفادات ہیں, جب تک آپ کی دم پہ پاؤں نہیں آئے گا آپ آگے نہیں آئیں گے.
اس میں کسی حد تک ان چہروں کا بھی قصور ہے جو سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟
بالکل, میرے خیال میں تو پورا ملک
18 کروڑ لوگ سول سوسائٹی ہے نا,
سول سوسائٹی ہونا چاہیے نا, واٹ از 12 کروڑ لوگ,
لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے.
نہیں بالکل ٹھیک ہے,
اس لیے کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو ہٹ جاتی ہیں, کبھی بولتی کچھ نہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب نہیں, تو ابھی مانو ہوتا ہے سول سوسائٹی کوئی بیوقوف سا ایک چمچا گروپ ہے کوئی,
جو ہر پروٹیسٹ میں موجود ہوتے ہیں, جو بس وہ ان کو شوق ہے مظاہرے کرنے کا, جلسے کرنے کا, جلوس کرنے کا, بس مومبتی مافیا جس کو کہا جاتا ہے, مومبتی والی سرکار بھی کہا جاتا ہے. سو مطلب اس طرح کے جب آپ کے تضحیک آمیز ایک رویہ ہو عام لوگوں کی طرف سے, تو وہ لوگ اپنے آپ کو سول سوسائٹی کا حصہ پھر نہیں سمجھتے. وہ ان سول سوسائٹی میں جو لوگ سامنے نظر آتے ہیں ایسے مواقع پہ آواز اٹھاتے ہیں, شاید اس لیے کہ سول سوسائٹی کا مطلب ہم لوگ بہت ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں,
کنوے نہیں ہو پائے,
نہیں ہو پائے. جو لوگ اپنے آپ کو سول سوسائٹی میں ایکٹیوسٹ کہتے ہیں اس میں ان کا بھی قصور ہے, اور اس میں ہمارے ہاں ایک وہ جو ڈی لنک کر دیا گیا ہے نا پالیٹکس سے, پالیٹکس ان لوگوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے, اس وجہ سے بھی جو ایک پہلے ایک وہ ایک شہری آپ کو ایک عمل ہوتا تھا, ہر کام میں آپ حصہ لیتے تھے, چھوٹے چھوٹے محلوں کی تنظیمیں ہوتی تھیں، وہ اپنے محلے کے کلچرل پروگرام میں بھی حصہ لیتے تھے، کوئی اور مسائل ہوتے تھے، کوئی جھگڑے ہوتے تھے، وہ بھی
برج کیسے بنایا جا سکتا؟
سبین نے بنایا تھا نا،
آئی تھنک دیٹ
اس نے ہی تو بنایا تھا
بگننگ. یو ہیو آبویسلی این آئیڈیا، یو ہیو بین دیئر سیورل ٹائمز. ہزاروں قسم کے لوگ آتے تھے، لیکن جس جس قسم کے لوگوں کو سبین مدد کرتی تھیں، جس جو اپوزیشن میں تھے، ایک صاحب تھے جو بلاگر اردو میں بلاگ کرتے تھے، انہوں نے ایک سوشل میڈیا کانفرنس میں کافی عجیب و غریب چیزیں لکھی جو سبین کو بہت بری لگی. سبین نے کہا کہ ان کا ای میل ایڈریس چاہیے، لوگوں نے کہا کہ ان سے بات مت کرو، وہ لوگ تو بات ہی نہیں کرتے، کسی سے میں بات کروں گی ان سے. کال ہر کال دا مین اوور، چائے پی، اور اب وہ دوست بھی ہو گئے، اور بہت سی چیزیں جو سبین کہتی تھی وہ مانتے بھی تھے، اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں اپنے کبھی اس کے اوپر کسی کو مارنے کی یا اس چیز نہیں لکھوں گا. سو تھنگس ڈیڈ میک اے چینج، بٹ ایک سبین، ایک آپ، ایک یہ، ایک میں کر کے تو نہیں بنتا. دس ہیز ٹو، جب تک ایک پوری سول سوسائٹی پورے اتنی بڑی ہونا چاہیے تھی، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک پارٹ.
ویسٹ میں تو خیر بہت عرصے سے، اور انڈیا میں ریسنٹلی سول سوسائٹی کی مؤثر آواز سنی جانے لگی ہے، وہ فیصلوں پہ اثر انداز ہونے لگی ہے. پاکستان میں خاصی دیر لگے گی؟
لگے گی. دیکھیں ہمارے ہاں وہ پروسیس کتنی دفعہ انٹرپٹ ہوا ہے کہ جب آپ کی آواز کوئی سنتا. بہت ریپریسو دور میں چند لوگ تھے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی، باقی سب لوگ تو خاموش تھے یا اس کے ساتھ تھے جو جس نے ریپریشن کی.
اسی پاکستان میں بہت بڑی بڑی میس موومنٹس بھی چلی.
بس وہی چلی نا، میس موومنٹس چلی ہیں، وہ چینجز لے کر آئیں، لیکن انٹرپٹڈ چینجز آئیں. آپ انڈیا کے ساتھ ہمیں اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ انڈیا میں انٹرپشن نہیں آئی.
یکایک
بدل گیا،
سول سوسائٹی عرب اسپرنگ ہو گئی.
جی،
اسی طرح کی گفتگو کر رہے تھے وہ لوگ جیسی آپ لوگ کر رہے ہیں.
وہ عرب اسپرنگ جو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں کئی دفعہ بڑی موومنٹس آئیں، ان کے ہاں یہ پہلی بڑی موومنٹ تھی. یقیناً کی لیڈ، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں، ہاں پھر وہی والی بات ہے کہ کمپیرزنز یہاں نہیں بنتے. ہم لوگ اس طرح کا کام کر چکے ہیں، دو تین مرتبہ کر چکے ہیں اپنی ہسٹری میں، اور یہ پش اینڈ پل فیکٹرز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی ایک دفعہ آپ چینج لے آئے تو اب وہ چینج کانسٹنٹ بن جائے.
سب سے بڑی رکاوٹ ناامیدی.
ناامیدی ہے، اور مطلب نمبرز ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں.
ناامیدی بڑھتی جا رہی ہے.
جی بالکل.
تو اس کا مطلب میں اب یہ آخری سوال بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اچھی سی بات کریں، پوزیٹو سی، مورال بڑھانے والی.
سب امریکہ نہیں جا سکتے، سب جاپان نہیں جا سکتے، میجورٹی یہی رہے گی. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ان کی ہر منٹ کم سے کم ان کی بول چال ختم ہوتی جائے گی، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، بندوق کے بجائے اندر بیٹھے رہیں گے، کام کچھ نہیں کر سکیں گے. ایزی کام یہ ہے کہ میں آپ سے بندوق چھین کے اور کسی اور کے یہاں سے اور پیسے نکال لوں، اس میں کوئی پڑھنا لکھنا نہیں پڑتا. تو اگر یہی کرتے رہیں گے تو دین دیٹس دی وے دی کنٹری ول گو.
اچھا، ٹارگٹ کلنگ تو ہو ہی رہی ہے.
جی.
اب مزید جو ایک چیز آ رہی ہے وہ آ رہا ہے سائبر لا نیا. اس سے پورے جو سوسائٹی کا نیریٹو ہے یا متبادل آواز ہے اس کو پھندا لگانے کی ایک کوشش ہے، تو یہ کوشش بھی کامیاب ہو جائے گی؟
اب لوگوں کو اس بات کی سمجھ آنی شروع ہو رہی ہے کہ اس لا کے ذریعے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی اب آواز اٹھ رہی ہے. سو میرے خیال میں اگر یہ کچھ لوگوں کو اس بات کا شعور ہو اور وہ اس کے بارے میں کچھ بولنا شروع کریں تو یہ پازیٹو بات ہے.
یعنی آپ لوگ پر امید ہیں کہ تبدیل کروا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ؟
نہیں، یہ بات نہیں ہے. آواز اٹھا رہے ہیں یہ پر امید بات ہے، تبدیل ہوگی یا نہیں وہ دوسرے فیکٹرز ہیں، نمبرز ہیں، میجورٹی ہے، وہ چیزیں وہ ہو جائیں گی. لیکن کم از کم وہ یہ تو نہیں کہا جا سکے گا
ہم لوگوں کو
کہ نہیں اگنورنس میں نہیں مارے جا رہے. اور دوسری بات یہ کہ کم از کم یہ تو نہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ کم از کم اپنے ضمیر کو تو مطمئن کر سکیں گے کہ ہم نے بتایا، ہم نے بات کی، ہم خاموش نہیں ہو گئے.
سبیر محمود کے قتل کے پس منظر میں سول سوسائٹی کے کیا حالات ہیں، اس پہ گفتگو آپ نے سنی. عافیہ سلام، میں آپ کا، ظہیر قدوائی صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بی بی سی اردو سروس سے بات کی.
شکریہ.
اس گفتگو کے میزبان تھے وسعت اللہ خان، اور اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں مہپارہ صفدر، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزین لینن، جبکہ اسلام آباد میں نعمان حق. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سے میں اجازت دیجیے، اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے ظہیر الدین بابر سے.
پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے 14 ٹی وی چینلز کو شو کاز نوٹس جاری کیے ہیں جنہوں نے گزشتہ روز ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی متنازع تقریر نشر کی. الطاف حسین نے سوال اٹھایا تھا کہ پاکستانی فوج اپنے اندر موجود مجرموں کو کیوں نہیں پکڑتی. فوج کے ترجمان نے اس تقریر کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا تھا. یورپی یونین کے مطابق نیپال میں 1000 کے لگ بھگ یورپی شہری لاپتہ ہیں جو گزشتہ ہفتے کے زلزلے سے پہلے وہاں سیاحت کے لیے گئے تھے. نیپال میں امدادی رضاکاروں کے مطابق زلزلے کے مرکز کے قریبی علاقے تقریباً ملیامیٹ ہو گئے ہیں اور دور دراز کے ان علاقوں کے متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹروں کی قلت کے باعث تاخیر ہو رہی ہے. شام سے اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ نے گزشتہ 5 ہفتوں میں کم سے کم 90 افراد کو سفاک طریقوں سے سزائے موت دی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.